السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو ویو ڈاٹ کام پر. لاگ ان کرتے ہوئے آڈیو اسٹریم سے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. پاکستان میں ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو رہا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں اتوار کو سیاسی منظرنامے میں خوب گہما گہمی. لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں بڑے سیاسی اجتماعات. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا دھرنا اور پاک سرزمین پارٹی کا جلسہ. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
افغان مصالحتی عمل کی جلد بحالی پر شکوک و شبہات برقرار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے صدر باراک اوباما جرمنی کے دورے پر ہیں، جہاں وہ چانسلر اینگلا مرکل سے عالمی معیشت، دہشت گردی، بحر اوکیانوس پار سلامتی اور دوسرے اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے. اور امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ شام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی کوششوں سے زیادہ اقدامات درکار ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں اتوار کے روز سیاسی منظرنامے میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 9 تشکیل شدہ جماعت پاک سرزمین پارٹی اپنا پہلا باقاعدہ سیاسی پنڈال سجا رہی ہے، تو وہیں شہر کی باثر سیاسی جماعت تصور کی جانے والی متحدہ قومی موومنٹ اپنی کارکنوں کی گمشدگیوں کے خلاف دھرنا دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، جبکہ اسلام آباد میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے، جس میں شرکت کے لیے ملک کے دیگر شہروں سے اس کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچ گئی ہے. لاہور میں جماعت اسلامی نے پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا ہے، اور اتوار کو اس کے رہنما اور کارکنان پنجاب اسمبلی کے باہر جمع ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی اپنا پہلا باقاعدہ سیاسی پنڈال سجا رہی ہے، تو وہیں متحدہ قومی موومنٹ اپنے کارکنوں کی گمشدگیوں کے خلاف دھرنا دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے. اسلام آباد میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے، جس میں شرکت کے لیے ملک کے دیگر شہروں سے اس کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچی ہے. ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں جماعت اسلامی نے پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور اتوار کو اس کے رہنما اور کارکنان احتجاجی طور پر پنجاب اسمبلی کے باہر جمع ہوئے. رواں ماہ پاناما پیپرز میں عالمی سطح پر جن شخصیات کے غیر ملکی اثاثوں اور آف شور کمپنیوں کی تفصیلات افشا کی گئی تھیں، ان میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا اپنا نام تو شامل نہیں، لیکن اس میں ان کے بچوں کے نام سامنے آنے کے بعد حزب مخالف نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا. عمران خان نے اس معاملے پر ایک بار پھر وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس منصب پر فائز رہنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا. غیر معمولی طور پر ایک ہی مہینے میں 2 بار قوم سے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف خود پر لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے وہ پرعزم ہیں، اور انہوں نے حزب مخالف کے مطالبے کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تحقیقاتی کمیشن بنانے کے لیے خط لکھ دیا ہے. حکومت کی طرف سے کمیشن کے مجوزہ ضابطہ کار میں یہ کہا گیا کہ کمیشن پاناما سمیت دنیا بھر میں کہیں پر بھی پاکستانی شخصیات کی آف شور کمپنیوں کی تحقیقات کے ساتھ ساتھ غیر قانونی طور پر رقم کی بیرون ملک منتقلی سمیت قرضے معاف کروانے والوں کی بھی چھان بین کرے. حزب مخالف نے مجوزہ ضابطہ کار کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں حکومت نے اس سے مشاورت نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے اتوار کو اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پوری اپوزیشن نے اس مجوزہ ضابطہ کار کو مسترد کیا ہے، اور ان کے بقول جلد ہی وہ اس بارے میں حزب مخالف سے مشورے کے لیے ملاقاتیں کریں گے.
ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان ٹی او آرز کے تحت کمیشن کام کرتا ہے تو یہ کمیشن اشک شوئی ہوگی، یہ ایک حجت تمام کے مترادف ہوگا، اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. چنانچہ ہمیں ان ٹی او آرز کو تو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے.
حکومتی عہدیدار حزب مخالف کی استرداد کو بلا جواز قرار دیتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور اگر اب بھی حزب مخالف مطمئن نہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں.
ہم نے تو ان کو درخواست دے دی ہے، ریفرنس بھیج دیا ہے، یہی ایک مطالبہ تھا. مطالبہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اگر آپ وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہمارے بس میں تو ان کو مطمئن کرنا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح مطمئن ہوں گے۔
وزیراعظم نواز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں گے، اور اگر اس میں انہیں قصوروار ٹھہرایا گیا تو وہ اپنے منصب سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اپنے لاپتہ اور زیر حراست کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ہفتے کے روز کراچی پریس کلب کے سامنے ایم کیو ایم نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جو بعد میں دھرنے میں تبدیل ہو گیا، اور ایک ایسے وقت میں جب نو تشکیل شدہ پارٹی پاک سرزمین کراچی میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما اس پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین۔
پیر کو متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اور رہنما ممبر سندھ اسمبلی اشفاق منگی نے متحدہ قومی موومنٹ اور سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دے کر مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اشفاق منگی نے پاک سرزمین پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بتایا کہ ان کے ساتھ اندرون سندھ سے ایم کیو ایم کے دیگر رہنما اور عہدیداران بھی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔
آج حنیف قائم خانی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور جو سب یہاں پر جو بڑی تعداد میں جن لوگوں نے استقبال کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آج متحدہ قومی موومنٹ کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور پی ایس 127 ملیر جہاں سے میں ایم پی ہوں، میں ایم پی شپ سے ریزائن دینے کا اعلان کرتا ہوں۔
بعد میں لندن سے ویڈیو پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ندیم نصرت نے ایم کیو ایم کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم کو بار بار عوام کا مینڈیٹ ملتا رہا ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔
ایم کیو ایم کے منتخب اراکین کو، ذمہ داروں کو، یو سی چیئرمین سے لے کے سینیٹر لوگ رابطہ کر رہے ہیں، باقاعدہ نون اور ان نون نمبروں سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی فائلیں ریڈی ہیں۔
تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے کراچی کی سیاسی صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
سپریم کورٹ نے ایل کے ایم کی پٹیشن کو الاؤ کیا اور حکومت اسلم کو ہدایت کی کہ دو مہینے میں بلدیاتی انتخابات کا پروسیس مکمل کیا جائے۔ فیصلے کے بعد جو ایل کے ایم کے میئر وسیم اختر کے میئر بننے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہو گئے۔ پھر اس دوران جو دو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں ایم کیو ایم دوبارہ جیت گئی۔ دوسری طرف سول گورنمنٹ پناما اسٹینڈنگ کرک کی وجہ سے دباؤ میں ہے، اور پھر لندن کے اندر جو صورتحال تھی وہ ایم کیو ایم کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، تو ایم کیو ایم کے لیے گراؤنڈ بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ایم کیو ایم نے باقاعدہ مصطفیٰ کمال کے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک نئی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔
تقریباً تین سال ملک اور سیاست سے دور رہنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما اور کراچی کے سابق ناظم مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کے سابق رہنما انیس قائم خانی گزشتہ ماہ کراچی واپس آئے اور متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا۔ تب سے اب تک ہر کچھ دنوں کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی رہنما ایم کیو ایم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اس صورتحال کو ایم کیو ایم کے خلاف سازش اور متحدہ قومی موومنٹ کو توڑنے کی ایک اور کوشش قرار دیتی آئی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق عالمی معاہدے پر دنیا بھر سے 170 سے زائد ملکوں نے جمعے کے روز اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں دستخط کر دیے تھے۔ پہلی مرتبہ اس معاہدے کے تحت ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کیا گیا جس میں خطرناک موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کی غرض سے عالمی حدت میں اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ طویل المدت بنیادوں پر عالمی حدت میں اضافے کو 2 سینٹی گریڈ سے کم پر محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان ممالک نے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی لانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان کی طرف سے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پاکستان میں کافی نمایاں ہیں اور اس کی ایک مثال مختلف علاقوں میں آنے والے طوفان اور گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا ہے۔ ان کے بقول یہ معاہدہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا کہ پاکستان نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آغاز جلد ہو سکتا ہے۔ بہرحال افغان مصالحتی عمل کی جلد بحالی پر شکوک و شبہات برقرار ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
امریکہ کے صدر باراک اوباما جرمنی کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ہنوور میں چانسلر اینگلر مرکل سے ملاقات کی ہے. وہ ان سے عالمی معیشت، دہشت گردی، بحر اوقیانوس پار سلامتی اور دوسرے اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. اوباما اور مرکل ہنوور میزی کا باقاعدہ افتتاح کریں گے، جسے دنیا کی صنعتی ٹیکنالوجی کے لیے کلیدی تجارتی میلہ قرار دیا جا رہا ہے. منتظمین کو امید ہے کہ 6,500 نمائش کرنے والے اس میں حصہ لیں گے، جبکہ 70 ملکوں سے 2,00,000 سے زائد اس میلے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس میلے سے امریکہ اور جرمنی کے متعدد امور پر تعاون کا اظہار ہوتا ہے، جن میں تجارت اور کامرس بھی شامل ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا کہ وہ شام میں بری فوج بھیجنے کے بارے میں غور نہیں کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ شام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی کوششوں سے زیادہ اقدامات درکار ہیں. صدر باراک اوباما نے بی بی سی ٹیلی ویژن کے ساتھ وسیع تر امور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یا برطانیہ کے لیے بری فوج بھیجنا یا بشار الاسد کی حکومت کو برطرف کرنا ایک غلطی ہوگی. صدر نے کہا کہ عالمی برادری کو روس اور ایران پر دباؤ ڈالنا چاہیے، جو بشار الاسد کی حمایت کرتے ہیں، کہ وہ شام کے باغیوں کے ساتھ تصفیہ کراتے ہوئے ایک نئی عبوری حکومت کی تشکیل کرائیں. صدر اوباما نے شام میں ہونے والی جنگ کو پیچیدہ ترین نوعیت کی انتہائی افسوسناک صورتحال قرار دیا. صدر نے کہا کہ شام میں مسائل کے دیرپا حل کے لیے محض فوجی حل یا بری فوج بھیجنا کافی نہیں. اوباما نے مکمل حملے کے امکان کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد رقہ اور موصل جیسے مقامات پر داعش کے اہداف کے خلاف فضائی حملے جاری رکھے گا، تاکہ ان علاقوں کو باقی ملک سے الگ تھلگ کر دیا جائے، جس سے داعش کے زیر کنٹرول علاقہ کم ہو جائے گا. صدر اوباما نے شام کی صورتحال کو عبوری نوعیت کی صورتحال قرار دیتے ہوئے ان ملکوں سے کے بارے میں کہا کہ جو اس مسئلے کو حل کرنے میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن امریکہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اسے حل کرے، تو آپ اپنی خواہش کو مکمل طور پر پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے برطانوی ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں خبردار کیا کہ اگر برطانیہ 23 جون کو ہونے والے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے الگ ہوتا ہے، تو پھر امریکہ اور اس کے درمیان نئے تجارتی سمجھوتے کو طے کرنے میں 5 سے 10 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے. صدر اوباما نے گزشتہ 3 روز اپنے دورہ برطانیہ کے دوران عوام پر زور دیا کہ وہ ریفرنڈم میں یورپی یونین میں شامل رہنے کے لیے ووٹ دیں، جیسا کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھی اس شمولیت کی وکالت کرتے ہیں. صدر اوباما نے روزنامہ دا ٹیلی گراف میں اپنے ایک حالیہ کالم میں ملک پر زور دیا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ ہی رہے، جو کہ برطانیہ کے لیے مضبوطی کی علامت ہے. بعض برطانوی قانون ساز صدر اوباما کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام دے رہے ہیں. ترک وزیر اعظم احمد داوتوغلو نے کہا ہے کہ شامی باشندوں کا یونان میں داخلہ روکنے سے متعلق ان کے ملک کی کوششوں کے باعث تارکین وطن کے بحری سفر کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جو نومبر میں 6,000 یومیہ سے کم ہو کر اپریل کے شروع میں 130 تک آ گئی ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
احمد داوودوغلو ہفتے کے روز جرمن چانسلر انگلا مرکل اور یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے ہمراہ شامی سرحد کے قریب ترک شہر غازیان ٹیپ میں گفتگو کر رہے تھے. دونوں یورپی ملک ایک ایسے معاہدے کی شرائط کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے تحت لگ بھگ 7 ارب ڈالر کی یورپی امداد کے عوض یونان پہنچنے والے تارکین وطن کو ترکی واپس بھیج دیا جائے گا. جرمن چانسلر انگلا مرکل نے کہا،
Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, sehr praktisch einen Teil des EU-Türkei-Abkommens einmal in Augenschein zu nehmen und gleichzeitig zu schauen, was die Türkei
آج ہمیں یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدے کے ایک حصے کا ایک بہت عملی طریقے سے اور زیادہ گہری نظر سے جائزہ لینے اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی جانب سے ان کوششوں کا بھی زیادہ گہرے طریقے سے جائزے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، جو وہ لاکھوں پناہ گزینوں کو نہ صرف ایک محفوظ پناہ گاہ بلکہ مستقبل کے اچھے مواقع کی فراہمی کے لیے بھی کر رہا ہے. اور ترکی کے ساتھ اپنے معاہدے میں یورپی یونین بوجھ میں بہتر طور پر حصہ بانٹنے کے اصول پر رضامند ہو گئی ہے. ہم جو چیز یقینی بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پناہ گزینوں کو ترک وطن کے لیے غیر قانونی ذرائع کو آخری چارہ کار کے طور پر استعمال نہ کرنا پڑے، بلکہ اسے قانونی بنیاد فراہم کی جائے. تاہم خطرناک طریقوں کے ذریعے آنے والے پناہ گزینوں کے ریلوں کو روکنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں لوگوں کو ان کے آبائی وطن کے قریب بہتر موقعوں کی فراہمی کے لیے کام کرنا ہوگا، اور یہ یورپی یونین اور ترکی کے درمیان تعاون کا ایک مقصد ہے. یہ الفاظ تھے جرمن چانسلر انگلا مرکل کے. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اپنی جانب سے ترکی کو پناہ گزینوں کے ساتھ برتاؤ کے اس کے انداز پر بہت شاندار طریقے سے سراہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انقرہ کی حکومت کو اس بارے میں لیکچر دے کہ اس نے پناہ گزینوں کی صورتحال پر کس طریقے سے قابو پایا ہے۔ جمعے کے روز ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یورپی وفد پر زور دیا تھا کہ وہ ترکی میں پناہ گزینوں کو درپیش انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں سے صرف نظر نہ کرے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں پولیس نے ایک ڈچ صحافی کو آج اتوار کے ابتدائی اوقات میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا کیونکہ انہوں نے ٹویٹر پر صدر رجب طیب اردوان کی توہین کی۔ ڈچ میٹرو روزنامے کی ایک معروف کالم نگار ایبرو عمر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ پولیس ہفتے کی رات دیر گئے ان کے گھر کے سامنے ہے اور پوچھ گچھ کے لیے انہیں پولیس اسٹیشن لے جا رہی ہے۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہرمن وان گلڈر نے تصدیق کر دی ہے کہ عمر کو حراست میں لیا گیا ہے، تاہم کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روتے نے کہا ہے کہ وہ ترک حکام سے اس ای میل کے بارے میں بھی استفسار کریں گے جس میں ترک کونسل خانے نے مبینہ طور پر ہالینڈ میں ایک ترک تنظیم کو ای میل میں کہا تھا کہ اردوان کی میڈیا پر توہین کرنے والوں کے بارے میں رپورٹ کیا جائے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ملک میں پانی اور بجلی کے وزیر کو برطرف کر دیا ہے کیونکہ ان سہولیات کی قیمتوں میں انتہائی اضافے کے بعد عوام احتجاج کر رہے تھے۔ اس اقدام سے 6 ماہ پہلے حکومت نے پانی، بجلی اور دوسری سہولیات پر مراعات ختم کر دیں۔ عبداللہ حسین الحسین کی جگہ اب رحمان الفضلی کو مقرر کیا جا رہا ہے جو اس وقت سعودی عرب کے وزیر زراعت ہیں۔ تیل کی آمدن پر انحصار کرنے والے سعودی عرب میں معیشت کی نئی جہتوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ شہزادہ محمد پیر کے روز تیل کے بعد کے مستقبل کے موضوع کے تحت منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے اتوار کے روز تصدیق کی ہے کہ اس نے آبدوز کے ذریعے بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جس کی نگرانی ملک کے رہنما کم جونگ ان نے کی۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے نے ہفتے کو کیے گئے تجربے کو عظیم کامیابی قرار دیا، حالانکہ اس کے حریف جنوبی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس کے برعکس دعویٰ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے فوجی حکام نے یونہاپ نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ یہ میزائل تقریباً 30 کلومیٹر تک ہی پرواز کر سکا اور بظاہر یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بلسٹک میزائل کے تجربات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ ایکواڈور میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک میں حال ہی میں آنے والے زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 654 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ملک کے بحر الکاہل کے ساحلی علاقے کے ساتھ 58 افراد بدستور لاپتہ ہیں۔ کم از کم 12,500 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس اور فوج کے ہزاروں اہلکاروں کو ملک بھر میں تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کریں، عارضی پناہ گاہیں بنائیں اور خوراک مہیا کریں۔ بجلی اور پانی کی فراہمی بھی بتدریج بحال کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین ملبوسات تیار کرنے والے کارخانے کے انہدام کی تیسری برسی منا رہے ہیں جس میں 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈھاکہ کے مضافات میں 8 منزلہ کارخانہ ملبے اور مڑے توڑے دھات کا ڈھیر بن گیا تھا اور کارکن ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ 24 اپریل 2013 کو ہوا۔ اس تباہ کن حادثے کے سلسلے میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا اور ہلاک ہونے والوں اور زندہ بچ جانے والوں کے خاندان محسوس کرتے ہیں کہ ان کے نقصان کا مناسب معاوضہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ یونین لیڈر ابوالحسن نے مظاہرے کے دوران کہا کہ 3 برس گزر جانے کے بعد ابھی تک انصاف نہیں ہو سکا۔ تاریخ میں انسانی ہاتھوں سے ہونے والی اس تباہی کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ رانا پلازا کے اس المیے نے یورپ اور امریکی برانڈ تیار کرنے والوں پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ کارخانوں میں صورتحال کو بہتر بنائیں اور معاوضوں میں اضافہ کریں۔ نیپال میں گزشتہ سال آنے والے زلزلے کی پہلی برسی کے موقع پر یادگار تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس زلزلے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کھٹمنڈو میں ایک مزار کے کھنڈرات کے قریب لوگوں نے پھول رکھے اور دعا کی، جہاں 100 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے۔ مظاہرین نے نیپال کی حکومت کی طرف سے تعمیر نو اور بحالی منصوبوں کی سست رفتاری پر احتجاج کیا اور دارالحکومت میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں کی۔ نیپال کی حکومت تقریباً 10 لاکھ مکانات تعمیر کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، جبکہ مبینہ طور پر غیر ملکی امداد کرنے والے اربوں ڈالر کی فراہمی کا وعدہ کیے ہوئے ہیں۔ سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں تقریباً 98% افراد نے جنگ سے تباہ حال خطے میں 5 الگ ریاستوں کو متحد کرنے کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ اس ریفرنڈم کی نگرانی کرنے والے انتخابی کمیشن کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا۔ امریکہ کی پاپ موسیقی کی بے مثال شخصیت پرنس کے لیے یادگار سروس کے بعد بھی پرستار ان کی یاد میں تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان کے پبلشر کا کہنا ہے کہ موسیقار کی آخری رسومات کے بعد ان کی باقیات کو پرائیویٹ رکھا گیا ہے۔ ان کے دوست احباب اور اہل خانہ ہفتے کے روز ان کی رہائش گاہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اور شمسی توانائی سے چلنے والا جہاز دنیا کے گرد اپنے سفر کو مکمل کرنے کے بعد بحفاظت بحر الکاہل کے ساحل پر واقع امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اتر گیا ہے۔ سولر امپلس 2 نامی جہاز ہفتے کی رات دیر گئے کیلیفورنیا کی سلیکون والی میں ہوائی اڈے پر اترا۔ جہاز نے اس دوران بحر الکاہل کے اوپر 56 گھنٹوں پر محیط سفر بھی مکمل کیا۔ یہ پرواز اس لیے بھی خطرناک تھی کیونکہ اس دوران ہنگامی صورتحال میں اترنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہ تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اپنے لاپتہ اور زیر حراست کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ہفتے کو بھی کراچی پریس کلب کے سامنے ایم کیو ایم نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جو بعد میں دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دھرنا ابھی تک جاری ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی میں اپنے کارکنوں کی بازیابی کے لیے احتجاجی دھرنا جاری۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، کارکن اور ہمدرد وزیر اعلیٰ سندھ کی رہائش گاہ کے قریب اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں کہ ان کے کارکن گرفتار یا لاپتہ ہیں اور ان کو بازیاب کروایا جائے۔ اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ کا احتجاجی دھرنا گزشتہ روز سے کراچی پریس کلب پہ جاری تھا، اور ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پریس کلب سے اب وہ لوگ وزیر اعلی ہاؤس چلے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ چیف منسٹر ہاؤس کے قریب احتجاجی دھرنے کے پیش نظر انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے فوری انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف نئی سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی اپنا پہلا سیاسی جلسہ مزار قائد کے قریب کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے رہنما انیس قائم خانی نے کہا کہ وہ آج کے جلسے کی کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔ تقریباً 3 سال سیاست اور ملک سے دور رہنے کے بعد کراچی کے سابق ناظم اور متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رہنما مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی وطن واپس آئے اور ایم کیو ایم اور اس کی قیادت کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی نئی سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اب تک ایم کیو ایم کے کئی رہنما اور کارکن متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ اسے ایم کیو ایم کے خلاف سازش اور متحدہ قومی موومنٹ کو توڑنے کی ایک اور کوشش قرار دیتی رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور پاکستان نے اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کو یقین دلایا ہے کہ افغان تنازع کے خاتمے کا پر امن حل ڈھونڈنے کے لیے طالبان کے ساتھ امن بات چیت 1 مہینے کے اندر شروع کر دی جائے گی۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے۔
موسم بہار کے آغاز کے ساتھ طالبان کی قیادت میں ہونے والے تشدد میں اضافہ ہو چکا ہے، جس نے فوری طور پر یہ خطرات پیدا کر دیے ہیں کہ اس سال جنگ سے متاثرہ اس ملک کے طول عرض میں ریکارڈ سطح پر خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کابل میں طالبان کے ایک مولک حملے میں تقریباً 70 افراد کی ہلاکتوں اور مزید سینکڑوں کے زخمی ہونے کے واقعے نے مبصرین کے ان خدشات میں اضافہ کیا کہ افغانستان کے شہری علاقے 2016 میں ہونے والی لڑائیوں کا مرکز ہو سکتے ہیں۔ طالبان کی زیر قیادت تشدد میں اضافے سے ملک کے اندر سے افغان صدر اشرف غنی پر ان مطالبوں میں اضافہ ہوا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے امن تلاش کرنے کی اپنی پالیسی چھوڑ دیں اور اس کی بجائے شورش پسند گروپوں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں تیزی لائیں۔ لیکن اس دباؤ کے باوجود پناہ گزینوں اور ان کی وطن واپسی امور کے افغان وزیر سید حسین علیمی بلخی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سرتاج عزیز کے ساتھ ملاقات کے بعد حکومت مخالف قوتوں کے ساتھ امن بات چیت کے مستقبل کے بارے میں پر امید دکھائی دیے۔
انہوں اطمینان دادن کہ تقریباً 1 ماہ دیگر پروسی صلح اثر گرفته میشه و یہ میتونه بسیار کمک باشه برای روحیہ دادن۔
افغان وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ سرتاج عزیز نے انہیں یقین دلایا ہے کہ افغان امن عمل تقریباً 1 مہینے میں دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اس سے پاکستان میں پناہ گزینوں کے طور پر رہنے والے لگ بھگ 30 لاکھ افغانوں اور معاشی وجوہات کی بنا پر ترک وطن کرنے والوں کی افغانستان میں واپسی کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ الفاظ تھے افغان وزیر سید حسین علیمی بلخی کے۔ طالبان لیڈروں کے بارے میں یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں اور وہیں اپنی پناہ گاہوں سے مبینہ طور پر دہشت گرد حملوں کی ہدایات دے رہے ہیں۔ افغان عہدیدار اسلام آباد پر یہ زور دیتے رہے ہیں کہ وہ ان لیڈروں کو مذاکرات کی میز پر لائیں۔ اسلام آباد کچھ شورش پسند گروپس پر اپنے محدود اثر و رسوخ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کا افغانستان کے اندر ہونے والی طالبان کی سرگرمیوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کا ابتدائی دور پاکستان کی میزبانی میں مارچ کے شروع میں متوقع تھا، لیکن شورش پسند گروپ نے آخری لمحے اس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغان وزیر بلخی پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی آبادی کے مسائل پر بات چیت کے لیے آئے، مثلاً مقامی پولیس کے ہاتھوں انہیں ہراساں کیا جانا، ملک سے جبری وطن واپسی اور انسداد دہشت گردی کی پکڑ دھکڑ کے دوران ان کی غیر قانونی حراستوں کے واقعات وغیرہ۔ پاکستان میں ان کے ہم منصب عبد القادر بلوچ کا کہنا ہے کہ دورے پر آنے والے افغان وزیر کو یقین دلایا گیا ہے کہ کچھ اقدامات کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زیادہ تر ان افغان باشندوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو معاشی تارکین وطن کے طور پر غیر قانونی حیثیت میں یہاں رہ رہے ہیں اور وہ رجسٹرڈ پناہ گزین نہیں ہیں۔ مسٹر بلوچ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی حکام اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مہینے کے اندر افغان حکومت کی مدد کے ساتھ تقریباً 15 لاکھ ان افغان باشندوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیں گے جن کے پاس دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ،
سو اٹ ول بی ڈن سون اینڈ ہوپ فلی ونس دیز افغان ریفیوجیز ہو آر انرجسٹرڈ دے آر رجسٹرڈ اینڈ ایشوڈ ود افغان ڈاکومنٹس اینڈ وی آلسو ہیو اے ریکارڈ آف دیم اینڈ دیر آفٹر دس کمپلینٹ آف دیئر بینگ ہراسڈ آر اریسٹڈ۔
یہ کام جلد ہو جائے گا اور ہمیں توقع ہے کہ جب ان افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن ہو جائے گی جو غیر اندراج شدہ ہیں اور انہیں افغان دستاویزات جاری کر دی جائیں گی اور ہمارے پاس بھی ان کا ریکارڈ آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد انہیں ہراساں کیے جانے یا گرفتار کرنے یا ناپسندیدہ برتاؤ کی یہ شکایات ختم ہو جانی چاہیے، اور ایسا جلد ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر مملکت بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں اور وہ جلد ہی وفاقی کابینہ کو ایک درخواست بھیجیں گے کہ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی رہنے کی مدت میں 2017 کے آخر تک توسیع کر دی جائے۔ افغان پناہ گزین آبادی کی پاکستان میں قانونی طور پر رہنے کی موجودہ مہلت اس سال 30 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں اتوار کے روز سیاسی منظرنامے میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں نو تشکیل شدہ جماعت پاک سرزمین پارٹی اپنا پہلا باقاعدہ سیاسی پنڈال سجا رہی ہے, تو وہیں شہر کی باثر سیاسی جماعت تصور کی جانے والی متحدہ قومی موومنٹ اپنے کارکنوں کی گمشدگیوں کے خلاف دھرنا دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے. ادھر اسلام آباد میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 20ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے, جس میں شرکت کے لیے ملک کے دیگر شہروں سے اس کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچی ہے. لاہور میں جماعت اسلامی نے پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور اتوار کے روز اس کے رہنما اور کارکنان پنجاب اسمبلی کے باہر جمع ہوئے ہیں. افغانستان کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا آغاز جلد ہو سکتا ہے. بہرحال افغان مصالحتی عمل کی جلد بحالی پر شکوک و شبہات بدستور برقرار ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
حال ہی میں پاکستان کا دورہ مکمل کرنے والے افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین حسین علیمی بلخی کا اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا کہ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے انہیں اس امر کی یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ مذاکرات ایک ماہ میں شروع ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت کا یہ عمل شروع ہوتا ہے تو اس سے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی کی حوصلہ افزائی ہوگی. افغان عہدیدار پاکستان پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ طالبان رہنماؤں کو بات چیت کی میز پر لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کا طالبان جنگجوؤں کے کچھ گروپوں پر محدود اثر و رسوخ تو ضرور ہے, لیکن افغانستان کے اندر طالبان سرگرمیوں پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. حالیہ ہفتوں میں افغانستان میں طالبان کی عسکری کارروائیوں میں تیزی آئی ہے, اور وہاں ہفتے کابل میں افغان سیکیورٹی فورسز کے دفتر پر ہوئے مہلک حملے میں 60 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی. اس حملے کے بعد ایک بار پھر افغان عہدیداروں کی طرف سے ایسے بیانات سامنے آئے کہ یہ حملہ ایسے عناصر نے کیا کہ جنہیں مبینہ طور پر پاکستان کی حمایت حاصل ہے. تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ دشمن ہے, اور پاکستان ہر طرح دہشت گردی کے خلاف ہے. افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے پیش نظر مبصرین افغان مصالحتی عمل کی جلد بحالی کے بارے میں زیادہ پر امید دکھائی نہیں دیتے. افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بات چیت کا یہ عمل اسی صورت میں شروع ہو سکتا ہے اگر ملا منصور کی قیادت میں طالبان کا سب سے بڑا دھڑا اس میں شرکت پر راضی ہوتا ہے.
تو بات اصل میں یہی ہے کہ جب تک وہ اتھورائز نمائندے نہ ہوں اختر منصور کے, تو کوئی بات چیت سے بھی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بات چیت شروع ہو رہی ہے یا طالبان اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ ان چار ملکوں کے ان سے بات کر لیں. تو دیکھنا یہ ہے, اور مجھے اس کا فی الحال موجودہ صورتحال میں کوئی امکان نظر نہیں آتا.
اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ وہ افغانوں کی شمولیت اور افغانوں کی قیادت میں ہونے والے مصالحتی عمل کی حمایت اور تعاون جاری رکھے گا. گزشتہ جولائی میں پاکستان کی میزبانی میں مری میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے تھے, لیکن طالبان کے امیر ملا عمر کی موت کی خبر اچانک منظر عام پر آنے کے بعد یہ عمل معطل ہو گیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر براک اوباما نے جرمنی کے صنعتی شہر ہنوور میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کی ہے. دونوں سربراہان معیشت سے لے کر دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے اور بحر اوکیانوس پار سلامتی تک وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کریں گے. مرکل نے شاندار شلوس ہیرن ہاؤزن میں صدر اوباما کا خیر مقدم کیا. اس ملاقات کے ساتھ صدر اوباما کے جرمنی کے 2 روزہ دورے کا آغاز ہو گیا. میڈیا سے خطاب کے بعد صدر اوباما اور مرکل باضابطہ طور پر ہنوور میلے کا افتتاح کریں گے, جسے دنیا کی صنعتی ٹیکنالوجی کے لیے لیے کلیدی تجارتی میلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ منتظمین کو امید ہے کہ 70 ملکوں سے 6500 نمائش کرنے والے شامل ہوں گے، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد اس میلے کو دیکھنے آئیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس میلے سے امریکہ اور جرمنی کے متعدد امور پر تعاون کا اظہار ہوتا ہے، جن میں تجارت اور کامرس بھی شامل ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ شام میں بڑی فوج بھیجنے کے بارے میں غور نہیں کر رہے۔ ان کا خیال ہے کہ شام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوجی کوششوں سے زیادہ اقدامات درکار ہیں۔ صدر براک اوباما نے بی بی سی ٹیلی ویژن کے ساتھ وسیط امور پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ یا برطانیہ کے لیے بڑی فوج بھیجنا یا بشار الاسد کی حکومت کو برطرف کرنا ایک غلطی ہوگی۔ صدر نے کہا کہ عالمی برادری کو روس اور ایران پر دباؤ ڈالنا چاہیے، جو بشار الاسد کی حمایت کرتے ہیں، کہ وہ شام کے باغیوں کے ساتھ تصفیہ کراتے ہوئے ایک نئی عبوری حکومت کی تشکیل کرائیں۔ صدر اوباما نے شام میں ہونے والی جنگ کو پیچیدہ ترین نوعیت قرار دیتے ہوئے انتہائی افسوسناک صورتحال کہا۔ صدر نے کہا کہ شام میں مسائل کے دیر پا حل کے لیے محض فوجی حل یا بڑی فوج بھیجنا کافی نہیں۔ اوباما نے مکمل حملے کے امکان کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد رکھا اور موصل جیسے مقامات پر داعش کے اہداف کے خلاف فضائی حملے جاری رکھے گا، تاکہ ان علاقوں کو باقی ملک سے الگ تھلگ کر دیا جائے، جس سے داعش کے زیر کنٹرول علاقہ کم ہو جائے گا۔ صدر اوباما نے شام کی صورتحال کو عبوری نوعیت کی صورتحال قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ملکوں کے بارے میں کہا کہ جو اس مسئلے کو حل کرنے میں تو شامل نہیں ہو رہے، لیکن امریکہ سے چاہتے ہیں کہ وہ اسے حاصل کر سکے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے برطانوی ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں خبردار کیا ہے کہ اگر برطانیہ 30 جون کو ہونے والے ریفرنڈم میں یورپی یونین سے الگ ہوتا ہے تو پھر امریکہ اور اس کے درمیان نئے تجارتی سمجھوتے کو طے کرنے میں 5 سے 10 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ صدر اوباما نے گزشتہ 3 روز اپنے دورہ برطانیہ کے دوران عوام پر زور دیا کہ وہ ریفرنڈم میں یورپی یونین میں شامل رہنے کے لیے ووٹ دیں، جیسا کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بھی اس کی وکالت کرتے ہیں۔ صدر اوباما نے روزنامہ دا ٹیلیگراف میں اپنے ایک حالیہ کالم میں ملک پر زور دیا کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ ہی رہے، جو کہ برطانیہ کے لیے مضبوطی کی علامت ہوگا۔ بعض برطانوی قانون ساز صدر اوباما کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام دیتے ہیں۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتوگلو نے کہا ہے کہ شامی باشندوں کا یونان میں داخلہ روکنے سے متعلق ان کے ملک کی کوششوں کے باعث تارکین وطن کے بحری سفر کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جو نومبر میں 6000 یومیہ سے کم ہو کر اپریل کے شروع میں 130 تک رہ گئی۔ احمد داوتوگلو ہفتے کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرخیل اور یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے ہمراہ شامی سرحد کے قریب ترک شہر گازین ٹپ میں گفتگو کر رہے تھے۔ دونوں یورپی ملک ایک ایسے معاہدے کی شرائط کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے تحت لگ بھگ 7 ارب ڈالر کی یورپی امداد کے عوض یونان پہنچنے والے تارکین وطن کو ترکی واپس بھیجا جائے گا۔ یورپی یونین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے اپنی جانب سے ترکی کو پناہ گزینوں کے ساتھ برتاؤ کے اس انداز پر اسے شاندار طریقے سے سراہا اور کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ انکرا کی حکومت کو اس بارے میں لیکچر دے کہ اس نے پناہ گزینوں کی صورتحال پر کس طریقے سے قابو پایا۔ جمعے کے روز ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یورپی وفد پر زور دیا تھا کہ وہ ترکی میں پناہ گزینوں کو درپیش انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں سے صرف نظر نہ کرے۔ ترکی میں پولیس نے ہالینڈ کی ایک صحافی کو آج اتوار کے ابتدائی اوقات میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا، کیونکہ انہوں نے ٹویٹر پر صدر رجب طیب اردوان کی توہین کی تھی۔ ڈچ میٹرو روزنامے کی ایک معروف کالم نگار ایبرو عمر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پولیس رات ہفتے کی رات دیر گئے ان کے گھر کے سامنے ہے اور پوچھ گچھ کے لیے انہیں پولیس اسٹیشن لے جا رہی ہے۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہرمن وان گیلڈر نے تصدیق کر دی ہے کہ عمر کو حراست میں لیا گیا، تاہم کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ نے کہا ہے کہ وہ ترک حکام سے اس ای میل کے بارے میں بھی استفسار کریں گے، جس میں ترک کونسل خانے کو مبینہ طور پر ہالینڈ میں ایک ترک تنظیم کو ای میل میں کہا گیا کہ اردوان کو میڈیا پر توہین کرنے والوں کے بارے میں رپورٹ دی جائے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ملک میں پانی اور بجلی کے وزیر کو برطرف کر دیا ہے، کیونکہ ان سہولیات کی قیمتوں میں انتہائی اضافے کے بعد عوام احتجاج کر رہے تھے۔ اس اقدام سے 6 ماہ پہلے حکومت نے پانی، بجلی اور دوسری سہولتوں پر مراعات ختم کر دی تھیں۔ عبداللہ الحسین کی جگہ اب رحمان الفضلی کو مقرر کیا جا رہا ہے، جو اس وقت سعودی عرب کے وزیر زراعت ہیں۔ تیل کی آمدن پر انحصار کرنے والے ملک میں معیشت کی نئی جہتوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ شہزادہ محمد پیر کے روز تیل کے بعد کے مستقبل کے موضوع پر منصوبوں کا اعلان کریں گے۔ شمالی کوریا نے اتوار کے روز تصدیق کی ہے کہ اس نے آبدوز کے ذریعے بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس کی نگرانی ملک کے رہنما کم جونگ ان نے کی۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے نے ہفتے کو کیے گئے تجربے کو عظیم کامیابی قرار دیا، حالانکہ اس کے حریف جنوبی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس کے برعکس دعویٰ کیا۔ جنوبی کوریا کے فوجی حکام نے یان ہاپ نیوز ایجنسی کو بتایا کہ یہ میزائل تقریباً 30 کلومیٹر تک پرواز کر سکا اور بظاہر یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ جزیرہ نما کوریا کوریا میں جوہری جنگی مشقیں بند کرنے اور پھر اپنے جوہری تجربات کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بیلسٹک میزائل کے تجربات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں. ایکواڈور میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک میں حال ہی میں آنے والے زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 654 ہو گئی ہے، جبکہ ملک کے بحر الکاہل کے ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ 58 افراد بدستور لاپتہ ہیں. کم از کم 12,500 افراد زخمی ہوئے ہیں. ایکواڈور کے صدر رافیل کوریا کہہ رہے ہیں کہ میں حوصلے اور استقامت کا پیغام دیتا ہوں، محبت کا پیغام دیتا ہوں. یہ ہمارے ملک کے لیے دکھ کے دن ہے اور بے حد دشوار ہفتہ. 70 برسوں میں ہم سب سے بڑے المیے کا سامنا کر رہے ہیں. 1949 میں امبارو زلزلہ آیا تھا. ہمارا درد بے پناہ ہے. پولیس اور فوج کے ہزاروں اہلکاروں کو ملک بھر میں تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ وہ ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کریں، عارضی پناہ گاہیں بنائیں اور خوراک بھی مہیا کریں. بجلی اور پانی کی فراہمی کو بھی بتدریج بحال کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش میں مظاہرین ملبوسات تیار کرنے والے کارخانے کے انہدام کی تیسری برسی منا رہے ہیں، جس میں 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. ڈھاکہ کے مضافات میں 8 منزلہ کارخانہ ملبے اور مڑے تڑے دھات کا ڈھیر بن کر رہ گیا تھا جب کار کے کارکن ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے. یہ حادثہ 24 اپریل 2013 کو ہوا. اس تباہ کن حادثے کے سلسلے میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گیا اور ہلاک ہونے والوں اور زندہ بچ جانے والوں کے خاندان محسوس کرتے ہیں کہ ان کے نقصان کا مناسب معاوضہ ادا نہیں کیا گیا. یونین لیڈر ابوالحسن نے مظاہرے کے دوران کہا کہ 3 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک انصاف نہیں ہوا. تاریخ میں انسانی ہاتھوں سے ہونے والی اس تباہی کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. رانا پلازا کے سلمیہ نے یورپ اور امریکی برانڈ تیار کرنے والوں پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ کارخانوں میں صورتحال کو بہتر بنائیں اور معاوضوں میں اضافہ کر دیں. نیپال میں گزشتہ برس آنے والے زلزلے کی پہلی برسی کے موقع پر یادگار تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس زلزلے میں ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے تھے. کھٹمنڈو میں ایک مزار کے کھنڈرات کے قریب لوگوں نے پھول رکھے اور دعا کی، جہاں 100 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے تھے. مظاہرین نے نیپال کی حکومت کی طرف سے تعمیر نو اور بحالی منصوبوں کی سست رفتاری پر احتجاج کیا اور دارالحکومت میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں کی. نیپال کی حکومت تقریباً 10 لاکھ مکانات تعمیر کرنے کا وعدہ کر رہی ہے، جبکہ مبینہ طور پر غیر ملکی امداد کرنے والے اربوں ڈالر کی فراہمی کا وعدہ کر رہے ہیں. سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں تقریباً 90% افراد نے جنگ سے تباہ حال خطے میں 5 الگ ریاستوں کو متحد کرنے کی مخالفت میں ووٹ دیا. اس ریفرنڈم کی نگرانی کرنے والے انتخابی کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے. اور شمسی توانائی سے چلنے والا جہاز دنیا کے گرد اپنے سفر کو مکمل کرنے کے بعد بحفاظت بحر الکاہل کے ساحل پر واقع امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اتر گیا. جہاز نے اس دوران بحر الکاہل کے اوپر 56 گھنٹوں پر محیط سفر بھی مکمل کیا. یہ پرواز اس لیے بھی خطرناک تھی کیونکہ اس دوران ہنگامی صورتحال میں اترنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی. سولر امپلس 2 نامی جہاز ہفتے کی رات دیر گئے کیلیفورنیا کی سلیکون وادی کے ویلی کے ہوائی اڈے پر اترا. دن کے وقت اس جہاز نے سان فرانسسکو کے گولڈن گیٹ برج کے اوپر سے پرواز کی، جسے دیکھ کر افراد محظوظ ہوئے، تاہم یہ بہت اونچائی پر محب پرواز تھا. اور امریکہ کی پاپ موسیقی کی بے مثال شخصیت پرنس کے لیے یادگار سروس کے بعد بھی پرستار ان کی یاد میں تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں. ان کے پبلشر کا کہنا ہے کہ موسیقار کی آخری رسومات کے بعد ان کی باقیات کو پرائیویٹ رکھا گیا ہے. ان کے دوست احباب اور اہل خانہ ہفتے کے روز ان کی رہائش گاہ پر اکٹھے ہوئے تھے. موسیقار لیری گراہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سپورٹ اور محبت کو سراہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ شیلا بھی اسی طرح محسوس کرتی ہیں جیسا کہ میں محسوس کرتا ہوں. پرنس نے ہم سب کو بہتر موسیقار بنایا ہے اور روحانی طور پر یہ سب سے عام بات ہے، لیکن موسیقار کی حیثیت سے اس نے ہم پر دباؤ ڈالے رکھا تھا کہ ہم بہتر سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں. ہم اسے بے حد یاد کر رہے ہیں.
والنٹیئر کرنے آئی ہوں، اس کا نام ہے کیسی ٹری. کیسی ٹری واشنگٹن ڈی سی کے ایریا کو سرسبز اور شاداب رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. کئی جگہوں پہ انہوں نے درخت لگائے ہیں، تو سب سے پہلے تو مجھے ایک والنٹیئر کے طور پہ یہاں رجسٹر کرنا ہوگا.
You are going to be on team 7.
Okay.
So if you can go ahead and get a yellow vest, a pair of gloves, and then fill out a name card with the number 7 on it.
اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کیسی ٹری کی ایریکا ینگ اور یہ ایک والنٹیئر کوآرڈینیٹر ہیں.
How did درخت لگانے کے لیے ہم نے قبرستان کا انتخاب کیوں کیا؟
In DC, we're seeing that there's a lot of development being done.
واشنگٹن ڈی سی میں تعمیرات مسلسل جاری ہیں اور ایسی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے جہاں درخت لگائے جا سکیں. قبرستان چونکہ قانونی طور پر تعمیرات سے محفوظ رکھے جاتے ہیں اس لیے یہ درخت لگانے کے لیے موزوں جگہ ہے. کیسی ٹریز کا آغاز کیسے ہوا؟
We were founded in 2002 by a marvelous woman named Betty Brown Casey.
ہماری بنیاد رکھی ایک خاتون بیٹی براؤن کیسی نے. انہوں نے اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ایک مضمون میں پڑھا کہ 1950 میں واشنگٹن ڈی سی کے 50% رقبے پر درخت لگے ہوئے تھے جبکہ 1990 کی دہائی میں یہ رقبہ گھٹ کر 36% رہ گیا تھا. بیٹی براؤن کیسی یہ پڑھ کے حیران رہ گئی. انہوں نے پھر کیسی ٹریز کی بنیاد رکھی تاکہ یہاں درختوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا
سکے.
اس ادارے میں رضاکار کیا کردار ادا کرتے ہیں؟
Volunteers are helping us do numerous things in order to...
رضاکار کئی طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں. اس میں درخت لگانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، درختوں کی نشو نما پر تحقیق کرنا اور پھر شہر میں مزید درخت لگانے کی حمایت میں کام کرنا شامل ہے. ایک سال کے دوران ہمارے ساتھ تقریباً 2000 رضاکار کام کرتے ہیں.
Also advocating on behalf of trees. We usually engage about 2000 volunteers a year.
What are the things that you provide?
آپ درخت لگانے کے لیے رضاکاروں کو کیا کچھ مہیا کرتے ہیں؟
کیسی ٹریز ٹیم لیڈرز.
ہم پہلے کیسی ٹریز کے رضاکار رہنماؤں کی تربیت کرتے ہیں. ان میں سے کئی تو ہر ہفتے ہمارے ساتھ درخت لگانے اور نئے رضاکاروں کی رہنمائی کرنے آتے ہیں. ہم دن کے آغاز پر لوگوں کو بنیادی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اوزاروں کا محفوظ استعمال
سیکھیں.
تھینک یو سو مچ ایرکا اینڈ تھینک یو فار آرگنائزنگ دس ٹوڈے.
وی گن بی پلانٹنگ 37 ٹریز ٹو ہیلپ بیوٹیفائی دس ہسٹورک سائٹ.
فرسٹ ہو یو گوئنگ یو فار ذوز ہو ڈونٹ نو دس از ا شاور. And first thing you want to do with the shovel is you want to put the shovel on the ground, just like this, and you want to use your heel. Are you ready?
I'm ready.
One, two, three.
ٹولس کا جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ تو میں نے دیکھ لیا لیکن یہ مجھے اب کافی ڈر لگ رہا ہے اس کو دیکھ کے کیونکہ اس طرح کے اوزار میں نے کبھی یوز نہیں کیا. تو آج کے شو کا اب میرا گول صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو والنٹیئرس کے بارے میں دکھاؤں اور درخت لگاؤں بلکہ یہ گول بھی ہے کہ جہاں سے زخمی ہوئے بغیر آج میں چلی جاؤں. Let's see if that's going to happen or not.
Make a circle around and then that'll be our defining line.
پہلے ہم یہاں دائرے کا نشان بنائیں گے. سارا اور جو آپ تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ آپ اس قبر کے بہت قریب ہیں. ہمیں اس حصے کے بارے میں ذرا احتیاط کرنا ہوگی.
کھڈا تیار ہو گیا. اچھی خاصی میری طاقت لگی ہے کھڈا تیار کرنے میں.
اپریل کی 22 تاریخ کو ایک ایسے فنکار کی برسی تھی جس پائے کا فنکار حقیقتاً صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. معین اختر کے ایک یادگار انٹرویو کے اقتباسات کے ساتھ شہناز عزیز.
ایک ایسے فنکار جو ہمیشہ لوگوں کو ہنساتے رہے اور ہنسانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی گہری بڑی کام کی باتیں ہنسی مذاق کے انداز میں ہمیشہ کہی ہیں. ہمارے یہ فنکار ہیں معین اختر.
سب کا دل اور جان تھا کتنا میں نادان تھا کتنا میں انجان تھا ابھی کل تو میں جوان تھا جوان تھا حسین تھا بہت ہی دل نشین تھا سرور ہی سرور تھا جوانی کا غرور تھا جس جگہ بھی جاتا تھا حسینوں کو ہی پاتا تھا ان کا مجھ کو چاہنا میرے دل کو بھاتا تھا مگر یہ کل کی بات ہے اور آج خالی ہاتھ ہے.
موسیقی معین صاحب ہمارے پروگرام میں اس وقت آئے تھے جب ہم نے آغاز کیا تھا کچھ تو کہیے گا، اور ہمارا وہ دوسرا شو تھا، اور میں اپنی اس کو بڑی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ معین اختر صاحب نے اس پروگرام میں شرکت کی اور ان کا وہ پروگرام ہمارے پاس محفوظ بھی رہا۔ اپریل کے اسی مہینے میں سن 2011 میں معین اختر اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسے وقت میں گئے جب کہتے ہیں نا کہ محفل گرم تھی اور ووٹ گئے اس میں سے، اور آج بھی لوگ انہیں اسی محبت سے یاد کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کے پروگرام سنتے ہیں، ان کی باتوں پر ہنستے ہیں جس طرح ان کی زندگی میں۔ لیکن بہرحال یہ ایک خلیش ہم سب کے دلوں میں رہتی ہے کہ معین صاحب اب مزید اپنے فن میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یادوں کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو لیجیے سنتے ہیں اسی پروگرام سے اقتباس جس میں معین اختر صاحب ہمارے ساتھ تھے۔
میں نے پہلے تھیٹر اسٹیج کا ایک پلے کیا تھا جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، ولیم شیکسپیئر کا ایک کھیل تھا مرچنٹ آف وینس، وہ میں نے پہلی دفعہ کیا تھا اور اس میں شائلاک کا رول کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ریڈیو شروع ہوا، تو ریڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن آ گیا پاکستان میں، پھر ٹیلی ویژن پہ کام کیا، آپ لوگوں سے داد بھی ملی اور تنقید بھی حاصل ہوئی۔
معین صاحب یہ بتائیے مجھے، آپ تو آپ کا جو پروگرام ہے انور مقصود کے ساتھ، تو اس میں تینوں آپ کمال کے ہیں، اگر دیکھا جائے بشرا بھی، آپ بھی اور انور بھائی خود بھی، تو اس میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کس کی وجہ سے پروگرام زیادہ مقبول ہے؟
نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بشرا پہلے کرتی تھی، بشرا نے 10-11 کیے، پھر بشرا کی مصروفیت اپنی تھی تو اس لیے بشرا نے وہ چھوڑ دیا، تو پھر میں اور انور مقصود صاحب ہی کرتے ہیں اس کو، اور اب تک میں اس کے 340 کے قریب ایپیسوڈز کر چکا ہوں۔
340؟
جی ہاں، 346 مختلف کیریکٹرز کیے ہیں، اور یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اس کو، اپنے سوال کیا کہ کون اچھا کرتا ہے، وہ اچھا لکھتے ہیں یا میں اچھا کرتا ہوں، یہ تو دیکھنے والے فیصلہ کریں گے۔ وہ اپنی جگہ بہت اچھا لکھتے ہیں، اور میں 34 سال سے انور کے ساتھ کام کر رہا ہوں، انور نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ معین اختر بڑے صغیر ہی نہیں، دنیا کے جو چند بڑے ایکٹرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے رشتے دار جو ہے نا وہ سب آئیں گے وہاں سے نیو کراچی سے، رات 1:30 بجے کے قریب داخل ہو گئے، جواب دولت جب 1:30 بجے رات کو اپنے گھر کے اوپر جائیں گے ایک بوتل پی کے فقط، تو کیا گھر جا کے گھر والیوں سے کہیں گے کہ کھانا پکا کے دو رات کو 2 بجے؟ میں نے تو یہ سوچا ہے کہ جو زندہ مرغیاں نا کاغذ میں لپیٹ کے براتیوں کو دے دوں گا میں کہ گھر جا کے پکا لیں، جس طرح کا چائے پکا لیں ان کو، بس ایک ایک ریبن لال رنگ کا باندھنا پڑے گا۔
میری زندگی کا یادگار لمحہ تھا جب مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا، تقریباً آج سے 4 سال پہلے، اور 92 میں مجھے ملا تھا تمغہ حسن کارکردگی۔ تو یہ جب دو تمغے ملے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، اور میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میری سروسز نہ صرف عوامی سطح پر ریکگنائز کی گئی ہیں بلکہ کاری سطح پر بھی ریکگنائز ہوئی ہیں۔
آپ کے لیے ایک شعر ہے
شاد
جی، معین ہو جس کا نام تو ایسی ہو زندگی، راضی ہو والدین خدا اور رسول بھی۔
واہ بہت خوب معین صاحب،
اللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کریں، اور اللہ ایسا اگر ہو جائے کہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو جائیں تو یہ تو وہ شخص تو دنیا میں بھی فلاح پا گیا اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہاں میں تو اپنے لیے کہتا ہوں تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے،
بات ہوا
پکائے کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے۔ میں تو اپنے کل مسلمین کے لیے دعا کرتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، ان کو میں مجھے بس ایک وہ یاد ہے شعر، وہ بنی ہے الانی ہے بڑا جگرہ نہ ترسا، تھوڑی جی رہ گئی یا ذرا ہنس کے ٹور نبھا۔
اچھا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں معین صاحب سے، معین صاحب آپ نے اب تک جتنے بھی کیریکٹر کیے ہیں اس میں خاص طور پہ لوز ٹاک کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ آپ کا پسندیدہ کیریکٹر کون سا ہے؟
میں نے اس میں ایک کیا تھا، ایک کوئٹہ کے خان کا رول کیا تھا میں نے،
اچھا
جی ہاں وہ اور ایک اس میں کرسچن نس بناؤں.
اچھا
وہ اور ایک اس میں کوفی انان بناؤں اور ایک ہمارے بڑے مشہور وہ تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے پینٹر تھے گل جی.
جی جی جی
ایسے تو بہت بہت سارے ہیں. 340 میں سے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے کہ وہ کون سے اچھے تھے. مجھے تو سبھی اچھے لگتے ہیں.
بالکل خود ہمارے لیے بہت مشکل ہے. میں نے کہا اسی لیے پوچھوں کہ آپ سے کہ آپ کو ان میں سے کون سا پسند ہے.
جی ہاں مجھے کافی ہیں, کوئی 40-50 تو ہیں جو بہت مجھے پسند ہیں.
انسان تبدیلیاں چاہتا ہے, جو خریدار ہے وہ ہر دفعہ ایک نئے خواب کی تلاش اور جستجو میں رہتا ہے. یہ ایک فنکار کا فن ہے, یہ اس کی فن کی عظمت ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک نیا خواب تراشنے کی کوشش کرتا ہے اپنے خریدار کے لیے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دہشت گردی دھوکے سے اپنا کام کر دکھاتی ہے. بہت سی صورتوں میں انتہا پسند گروپوں کے کارندے اس معاشرے میں گھر بناتے ہیں جنہیں وہ اپنا دشمن خیال کرتے ہیں. وہ فعال نیٹ ورک اور اداروں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, مثلا عالمی بینکاری یا معاشرتی نظام سے, تاکہ اپنے مذموم ارادوں کو آگے بڑھانے کے لیے دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر سکیں. اگر ہمیں اس لعنت سے جنگ میں کامیاب ہونا ہے تو ان کارندوں کا پردہ چاک کرنا ہوگا اور عالمی مالیاتی اور دوسرے نظام کے دروازے ان پر بند کرنا ہوں گے. وقتاً فوقتاً امریکہ ایسے افراد کی نشاندہی کرتا ہے جن کا آپریشن سے یا کسی دہشت گرد تنظیم کے مخصوص ایجنڈے سے گہرا تعلق ہوتا ہے. اکثر اوقات یہ لوگ قیادت کا حصہ ہوتے ہیں یا وہ دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد کرتے ہیں. تمام معاملات میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دہشت گرد کارروائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں یا جنہیں ایسی کارروائیوں کے لیے نمایاں خطرہ سمجھا جاتا ہے. اکثر و بیشتر مخصوص فرد پہلے ہی حراست میں ہوتا ہے. یہی بات 26 سالہ صالح عبدالسلام کے معاملے میں بھی ہے, جسے امریکی محکمہ خارجہ نے 5 اپریل کو برسلز بلجیم میں اس کی گرفتاری کے 2.5 ہفتے بعد خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد کا درجہ دیا تھا. عبدالسلام بلجیم میں پیدا ہونے والا فرانسیسی شہری اور داعش کا ایک کارندہ تھا. وہ پیرس میں پچھلے سال کے دہشت گرد حملے میں شدید طور پر ملوث تھا, جس میں 130 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. عینی شاہدین نے اس کی شناخت اس کار کے ڈرائیور کے طور پر کی تھی جس میں مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے پیرس میں متعدد ریستورانوں پر قاتلانہ حملے کیے تھے. عبدالسلام نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے بعد میں اس بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر دیا تھا کہ اسٹیٹ ڈی فرانس اسپورٹس اسٹیڈیم کے قریب خود کش بم سے حملہ کیا جائے جہاں فٹ بال کا ایک میچ ہو رہا تھا. برسلز کے ایک اپارٹمنٹ اور ایک خود کش بیلٹ پر جسے پھینک دیا گیا تھا اس کا ڈی این اے پایا گیا ہے. یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جہاں مارچ کے وسط میں ایک اور مشتبہ دہشت گرد ہلاک کیا گیا تھا. خیال ہے کہ عبدالسلام ان دہشت گردوں میں جنہوں نے پیرس کے حملے میں حصہ لیا تھا بچ جانے والا واحد شخص ہے. دہشت گرد قرار دیے جانے سے ایسے افراد اور تنظیموں پر سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہوتی ہیں. اس کارروائی سے امریکہ میں صلاح عبدالسلام کی کسی طور کی بھی املاک کو منجمد کیا جا سکے گا اور امریکہ میں لوگوں کو عبدالسلام کے ساتھ کسی قسم کے بھی لین دین کی ممانعت ہوگی. عبدالسلام کو ایک بڑا عالمی دہشت گرد قرار دے کر امریکہ نے اس کے کسی قسم کے بھی اثاثے یا بینک اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا ہے, جس کے بعد اس کے ساتھ ہی سازشیوں کو داعش کے خطرناک ایجنڈے کی مدد کے لیے ایسے فنڈز کے استعمال سے مؤثر طور پر روکا جا سکے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا 12 گھنٹے کے لیے نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. پہلے اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تنگول رخ اور انجینئر جو گل. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ آخری نیوز شو جو آپ پاکستان میں رات 11 سے 12 بجے تک سنتے ہیں، پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی. اب آپ ہمارا حالات حاضرہ کا ایک اور پروگرام سنیں گے، جہاں رنگ، جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن. بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.